أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا فعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عرضا ويوم يقول نادوا شركائي الذين دعوتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا صدق الله العظيم حضرات ابھی میں نے تین رکوع پڑھے ہیں جو 15 آیات پر مشتمل ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ اب اس نشست میں ہم یہ 15 آیات پڑھ لیں ان 15 آیات میں کوئی اشکال نہیں ہے یہ قرآن مجید کی وہ تعلیمات ہیں کہ جو بار بار دہرائی گئی بنیادی عقائد بنیادی فلسفہ بنیادی نظریات کہ جن کا قرآن مجید میں بار بار اعادہ ہوا ہے اگرچہ سلسلہ مضمون اور بحث جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے اسلوب بیان بھی مختلف ہوتا ہے لیکن بہرحال یہ قرآن مجید کی وہ اساسی تعلیمات ہے جو اس میں بار بار آئی ہے مختلف الفاظ میں مختلف اسلوب سے اور مختلف ترتیب سے سب سے پہلے اس حیات دنیاوی کے لیے ایک تمثیل آئے اور یہی وہ مضمون آ جائے گا جو اس سورہ مبارکہ کا جو رمود ہے اس کے ساتھ اس حصے کو بھی ٹانک دے گا متعلق کر دے گا منسلک کر دے گا وہ دنیا کی جس پر تم ریچ جاتے ہو جس سے تم دھوکہ کھاتے ہو جس کے فریب میں تم آ جاتے ہو جس کی زلفِ گراگیر کے اسیر ہو کر خدا کو بھی بھول جاتے ہو اور آخرت کا بھی یا تو صاف انکار کرتے ہو یا ایسا انکار کرتے ہو جو در حقیقت انکار ہی ہے، جس کی محبت تمہارے لگو پہ میں سرایت کر جاتی ہے، جس کے لیے تم اپنی تمام صلاحیتیں اور قوتیں اور استعدادات وقف کر دیتے ہو، جن پر تمہاری ساری دوڑ بھوک مرتکب ہو جاتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اسے ایک بار پھر ایک تفصیل سے سمجھ لو۔ وہی بات جو پہلے رکوع میں بیان ہوئی تھی بڑے سادہ الفاظ میں، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، اور میں نے عرض کیا تھا بار بار اس لیے اس خیال کو دہرایا ہے کہ یہ در حقیقت وہ کھوٹا ہے کہ جس سے وہ ڈور کا ایک سرا بدا ہوا ہے، یہ جو اس سورہ مبارکہ کا رموز ہے، وہ ڈوری کے جس میں اس کے تمام اجزاء پروئے ہوئے ہیں، جس طریقے سے ہار کے دھاگے میں موتی پروئے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر وہ دھاگا آپ کی نگاہوں میں ہو تو پھر نظم جو ہے اور مختلف موتیوں کا آپس میں جو تعلق ہے وہ واضح ہو جائے۔ تو اسی طرح اس سورت کے مضامین کے ہم نے حصے کیے اور تمام اجزاء کا جو ربط اور تعلق ہے اس مرکزی مضمون کے ساتھ اس کو ہم واضح کرتے چلے جائیں، تو پھر یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کے مضامین ذہن کی گرفت میں بھی آ جائیں گے اور یہ یادداشت میں محفوظ ہو جائے۔ فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا حَيَاةِ الدُّنْيَا، اور مثال بیان کیجئے ان کے لیے اس دنیا کی زندگی کے لیے، الحیات الدنیا جو ہے اس ترکیب کو سمجھیے، یہ ایک مرکب توصیفی قریبی زندگی، دنیا ادنا کا مؤنث ہے، جیسے اکبروں سے مؤنث کبرا، اصغر سے صغرا، احسن سے حسنا، اس طریقے سے ادنا، یہ ادنا اس لیے میں نے بیان کیا کہ یہ ہم بولتے ہیں بڑا ادنا بہت قریب، تو ادنا سے دنیا ہے یہ زندگی جو بالکل ہمارے اس وقت قریب ہے، یہ سامنے کی دیکھی ہوئی چیزیں، یہ ہماری زندگی جو ہمارے بالکل سامنے ہے، اور ایک زندگی وہ ہے وہ آخرا ہے، وہ پچھلی زندگی ہے، وہ ذرا دور کی بات نظر آتی ہے بظاہر، اگرچہ کچھ پتہ نہیں کہ کس کی موت کا وقت سر پر منڈا رہا ہو، اور وہ اس کی آخرت جو ہے وہ بالکل اس کے ساتھ ملحق ہو اور کھڑی ہو اس کے سرحانے، کچھ پتہ نہیں، لیکن بظاہر یہ پچھلی زندگی ہے، دور کی زندگی ہے، اور یہ ہے وہ نقد والی زندگی، وہ فوری زندگی جو بالکل قریب ہے، جس کی خوشیاں موجود، جس کی ناراضگیاں بھی حاضر سامنے موجود، جس کا نفع بھی نقد، جس کا نقصان بھی نقد، تو یہ ہے الحیات الدنیا، یہ قریب کی زندگی، یہ زندگی کا ایک حقیر سا حصہ ہے، یہ میں بیان کر چکا کہ زندگی ہمارے نزدیک یہ صرف محدود سی زندگی نہیں ہے، یہ 40, 50, 60, 70, 80 سال یہ زندگی نہیں ہے، یہ تو کتاب زندگی کا مقدمہ ہے یا دیباچہ ہے، بلکہ جیسا کہ میں نے قدر کیا تھا کسی کتاب کے ساتھ اس کے دیباچے اور مقدمے کا بھی کوئی تناسب ہوتا ہے، کوئی نسبت و تناسب، کوئی ریشو پروپورشن موجود ہوتا ہے، لیکن اس کی تو کوئی نسبت ہی نہیں، یہ تو بالکل معدوم کے درجے میں ہے اگر اس کا مقابلہ اس زندگی کے لیے صاف کیا جائے۔ علامہ اقبال نے بہت خوبی سے ادا کیا کہ تو اسے پیمان آئے ان روز و خطرہ سے نہ نام، جامدہ بہم دبا ہر بب دبا ہے زندگی، اس زندگی کے وقت پہ، یہ ایک وقفہ یہ ہے جسے آپ حیات دنیاوی کہتے ہیں، ایک اور وقفہ آئے گا جو حیات برزخی ہے، اور ایک اور وقفہ آئے گا وہ وقفہ نہیں، وہ پھر اصل زندگی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ حیات اخروی، تو حیات دنیاوی، حیات برزخی، حیات اخروی، تو یہ عمل تو بہت دائم ہے، بہت دور تک جانے والی یہ چیز ہے، انسان اللہ کی مخلوقات میں اشرف اور اعظم، اشرف المخلوقات، سورہ بنی اسرائیل میں آیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، تو یہ اشرف المخلوقات، افضل الخلائق، اس کی زندگی یہ 50, 60, 70 برس نہیں ہو سکتی ہے، تو بڑا طویل ہے، جاودہ فہم دبا ہر دم دبا ہے، اس میں جو یہ حیات دنیاوی اس کا ایک دیباچہ یا مقدمہ ہے، اس کی اصل حقیقت کو ایک تمثیل سے سمجھو، اب تمثیل سامنے آ رہی ہے، اس دنیا میں یوں سمجھیے کہ دو طرح کے سلسلے حیات کے جاری ہیں، ایک حیات نباتاتی اور ایک حیات حیواناتی، یہ جو بایولوجی کا ایک مضمون ہے، بایو وہ چیز کے جس کا تعلق زندگی سے ہو، لائف سے، समथिंग परटेनिंग टू लाइफ, उसके फिर दो हिस्से होते हैं, ये बॉटनी है और ये जूलॉजी है, ये इल्मुल हयवानात है, ये इल्मुल नबातात है। और अब तो बहरहाल हम इस हकीकत को जानते हैं कि नबातात में भी हयात है, जिंदगी है, उनमें शऊर भी है, उनमें जिंदगी के जो खसाइश और औकाफ इनसे हम वाकिफ है उसमें से अक्सर मुतहक्किक हो चुके हैं। तो उस हयात नबाताती से एक तमसील लाई जा रही है इस हयात इंसानी के लिए कि एक साइकिल है जो चल रहा है, एक चक्कर चल रहा है नबातात के आलम में, इसलिए कि वो साइकिल छोटा है, वो नजर आता है, हर साल फसलें पैदा होती है, पानी बरसता है, जमीन से लहलाती हुई फसल निकलती है, वो फसल अपने पूरे उरूज को पहुंचती है, बड़ी हरियावल है, बड़ी सरावट आ रही है, निगाहों में उसको देखकर यो जब उसको फार नबा तो हो तुम यही पतरा हो उस पर सूरह हदीद में भी यही तमसील दी गई कि जैसे पानी बरसता है आसमान से, बारिश हुई, वो जमीन जिसमें कहीं कोई हयात के कोई जिंदगी के आसार नहीं थे, बिल्कुल वीराना पड़ा हुआ था, उसमें अचानक देखते हो कि जिंदगी ही जिंदगी, बकौल जिगर के रगों में भी कभी सहबा ही सहबा रक्स करती थी, मगर अब जिंदगी ही जिंदगी है मौजदन साथी। ये उन्होंने शराब से ताइब होने के बाद जो साथी नामा नया कहा था उसका एक शेर है जो मैंने आपको सुनाया कि रगों में भी कभी सहबा ही सहबा रक्स करती थी, मगर अब जिंदगी ही जिंदगी है मौजदन साथी। तो वो किताए जमीन के जिसमें कई दूर दूर तक जिंदगी के कोई आसार नहीं थे, अब उसमें जिंदगी ही जिंदगी मौजदन है, वहां पे हर तरह के आसार जिंदगी के नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर वो फसल कटती है, या फिर वो यूं समझिए कि वो अगर खुदराओं कोई मामला है तो एक वक्त आता है कि खिजा आती है, पतझड़ का मौसम है, फिर वीराना है वहां पर, और वो फसल जो थी वो कट गई, चूरा चूरा होकर वो पांव तले रौंदी भी गई, और फिर वो मिट्टी होकर मिट्टी में मिल भी गई, फिर बारिश हुई, फिर वो साइकिल अपने आप को दोहरा रहा है, फिर वो फसल उपज रही है, फिर लहलाती हुई और हयात अफजा है कैफियत का नक्शा फिर सामने आ गया, फिर वहां पर वही वीराना है, फिर मौत दारी हो गई। तो ये हयात नबाताती का एक साइकिल है कि जो तुम्हारी आंखों के सामने होता है सबो रोज तमाशा मेरे आगे, तो हर साल तुम ये देख रहे हो कि हयात का चक्कर चल रहा है। बैन ही मामला है इंसान की हयात दुनियावी का, जिस तरह आसमान से बारिश बरसती है ऐसे ही आसमान से नुज़ूल होता है रूह इंसानी का, और जिस तरीके से वो पानी जो है जमीन की रोइदगी को लेकर निकलता है, जमीन में सारे खजाने मौजूद थे लेकिन वो खाबीदा पड़े हुए थे, इनर्ट पड़े हुए थे, पानी ने आकर क्या किया, बारिश, पानी में तो और कुछ नहीं था, पानी ने उस प्रोसेस को इनिशिएट किया, वो ऑस्मोसिस, अब ये इस्तेलाहात में उस साइंस के इस्तेमाल कर रहा हूं, उसका एक चक्कर शुरू हुआ और वो जो कुव्वत जो जमीन की कुव्वत नमो है वो जाहिर हो गई। किसी तरीके से एक खाकी निजाम है हमारी हयात का, ये तवाजुद और तनासुल हो रहा है, ये सुलबे पिदर से और ये रहमे मादर में ये एक भयूला सा बन रहा है इंसानी नौकड़ा, उस पर वो रूह जो है रूह रब्बानी वाला फक्त की है रूही, जिसकी हदीस सही में हुजूर ने खबर दी कि 40 दिन तक नुक्फा होता है रहमे मादर में, फिर 40 दिन तक ही वो अलका की सूरत में है, फिर 40 दिन वो मुजा की सूरत में है, और फिर अल्लाह एक फरिश्ते को भेजता है जो उसमें रूह पूछता है। रूह बामानी हयात नहीं, इसलिए कि हयात तो उस नुस्खे में भी थी, हयात के बगैर तो वो अलका भी नहीं, वो जिंदा प्रोटोप्लाज्म तो है हर दर्जे में हर मरहले में, लेकिन वो रूह जो उसमें फूकी गई वो है असल में हमारा वजूद, हमारा असल वजूद वो रूहानी वजूद, वो अरवाह जो जुनूद मुजन्नदा शक्ल में पैदा की गई थी, जिन्होंने अपने रब से वाहिद किया था अलग तो मेरे रब ने तुम पालू बना, वो कौन थे, वो मैं था और आप थे और अपनी हस्ती के तशब्बुस के साथ थे, वरना कौलो करार के क्या मालिक, आप दुनिया में भी अगर वादा करते हैं तो अल्फाज इतने बकायमी होश हवास में ये वादा कर रहा हूं, तो अगर अपनी जात का शऊर ही ना हो, अपना शऊर हस्ती और शऊर जात ही वहां मौजूद ना हो तो फिर मुआवजा क्या मांगा, वो मुआवजा जिसको कुरान मजीद ने बहुत बड़ी दलील बनाया, मबादा तुम ये कहो कि हमसे तो अपने बाप दादा को बुतों को पूजते पाया तो हम भी उनको पूजने लग गए, तुमसे तो अहद और कौर करार लिया गया था, वो जो अरबा थी जिनको हुजूर फरमाते अल अरबा हो जुलूदुम मुजन्नदा, वो लश्कर थे अजीम लश्कर, جو کہیں خدا کا کوئی سٹور ہاؤس ہے کہ جہاں وہ ارواح موجود ہے، اور جیسے جیسے زمین میں رہنے مادر میں وہ حیولہ ایک جسم کا تیار ہوتا ہے، ایک روح لا کر اس کے ساتھ ملحق کر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ انہیں ارواح میں سے گزرا، جیسے وہ فصل ذرا اونچی ذرا بڑھی جوان ہوئی پورے اپنے شدت کو پہنچی، فتراہ اس پر رن، پھر اس پر زردی آئی، اور اس کے بعد پھر وہ چورا ہو کر پاؤں تلے روندی گئی۔ اسی طرح وہ انسان ہے، بچپن سے جوانی اور پورا اس کا شباب کا عالم، اور پھر ذرا وہ سفیدی بالوں میں اور جھریا چہرے پر نمودار ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہ مٹی میں ہو کر مٹی میں ملا بڑا، اور اس کو آپ نے کہے سے اتارا اور مٹی میں ہو کر مٹی ہو گیا۔ وہ روح جہاں سے آئی تھی وہیں گئی، جیسے کہ وہ پانی جیسے لازم ہوا تھا ویسے ہی وہ پھر اوپر چلا گیا۔ جس طریقے سے یہ حیات نباتاتی کا چکر چل رہا ہے، بعین ہی یہ حیات حیواناتی جس کی ایک بہت مکمل صورت جو ہے حیات انسانی ہے، دنیاوی حیات انسانی، اس کا ایک چکر ہے۔ اصل وہ روح ہے، جیسے وہ خاک تھی خاک میں مل کر وہ خاک بن گئی، منہا پلک نہ تم فیحا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، لیکن تمہارا اصل وجود وہ روح ہے، وہ روح ہے جسے اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا، ونفخت فیہ من روحی، تمہارا وہ وجود ہے حقیقی وجود جو آسمان سے نازل ہوا تھا، اور پھر انا الیہ راجعون، وہ پھر یا اعلی علیین میں ہے، یا کہیں سجین میں ہے، کہیں کسی قید خانے میں ہے، یا کہیں اللہ کے قرب کے لذتیں اور اس کی بکالتیں اس کو حاصل ہو رہی ہیں۔ یہ ہے وہ حقائق، یہ بنیادی فلسفہ ہے اسلام کا، یہ بنیادی ہدایت رہنمائی ہے جس کو یہاں ایک شمشیر کے طرح نے بیان کیا۔ فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ۔ میں نے جو پہلے وضاحت کر دیا، اب ایک ایک لفظ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ خود بول رہا ہے، بیان کیجئے ان کے لیے اس دنیا کی زندگی کی ایک مثال، کہ جیسے پانی ہے کہ ہم نے اسے اتارا بلندی سے، تو اس کے ساتھ رل مل کر نکل آیا زمین کی نباتات، پانی اندر داخل ہوا اور وہ زمین میں جذب ہونے کے بعد پھر اس نے جو پروسیس انیشیٹ کیا تو وہ زمین کے خزانے لے کر پختالا تب ہی نبات اٹھا، تو اصبح حشیما، جہاں وہ درمیانی جو کڑیے ہیں اس کی جو سورہ حدید میں آئی ہے، کمائے انزل اللہ علیہ السلام فختالا تب ہی نبات اللہ بترا ہو مسفر تم یہی فترا ہو مسفر تم یقول ہو تابا، وہ ان تمام درمیانی کڑیوں کو یہاں بیان نہیں کیا۔ فرمایا فاصبح حشیما تذوه الرياح، اس کے بعد وہ چورا چورا ہو گیا جسے کہ ہوائیں لیے اڑ رہی ہیں، وہ جو فصل کٹ گئی یا کہیں وہ پتجھڑ کا موسم آیا اور پتے گر گئے، وہی جو بڑی بہار دکھا رہے تھے جس سے بڑی ہریاور بہار تھی، وہی پتے ہیں کہ اب وہ ہوا کے رہو گرم پر ہے، ادھر سے ادھر تذوه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا، اور یہ حقیقت ہے اللہ کو ہر شے پر قدرت حاصل۔ اسی طرح تمہارا یہ حیات دنیاوی کا ایک چکر ہے جو چل رہا ہے، اس میں وہ جو زیبائش آتی ہے جب فصل جو ہے وہ اپنے پورے دوبن پر ہوتی ہے تو کیسی کچھ ہریاول اور کیسی کچھ تراوٹ نگاہوں کی وہاں ہوتی ہے، اسی طرح اس حیات دنیاوی کے دوران بھی اللہ نے کچھ زینت، کچھ زیبائش، کچھ آرائش ہے جو تمہارے لیے رکھی، جس کی غرض پہلے تیار کر چکے ہیں، نبنو وکم ایو کم احسن عمل، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پر وعدہ آتا ہے، کس امتحان کے لیے کچھ زینتیں بھی تمہارے لیے فراہم کر دی۔ وہ زینتیں کیا ہے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال جو تمہیں بڑا پیارا ہے، جس کو پا کر تم متکبر اور مغرور بن جاتے ہو، جس سے کہ تم محجوب ہو جاتے ہو اللہ سے، اور جس کی بنا پر کہ تم انکار کر بیٹھتے ہو آخرت کا اور جزا و سزا کا، جو تمہارے ذہن و فکر میں ایک کبھی پیدا کرتا ہے۔ فرمایا یہ صرف اس دنیا کی زندگی کی زیبائش اور آرائش ہے، اس کے سوا کچھ ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دو دن کی بہار ہے، یہ طرح دل کو جو رجھانے والی اور فریفتہ کرنے والی چیزیں ہیں، یہ بڑی ہی عارضی اور صرف اس دنیا کے برتنے کا سامان، متاع الحیات الدنیا۔ یہاں پھر لفظ زینت نوٹ کر لیجئے، یہ تین مرتبہ اس سورہ مبارکہ میں آیا ہے، اور اس کے عمود کے لیے یہ بمنزلہ قریب ہے۔ ہم نے پہلے سبق میں پڑھا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ اس دنیاوی زندگی کا، یہ عارضی کا جو وقفہ ہے، اس کی زیبائش اور آرائش ہے اور اس کا بناؤ سنگھار ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور ایک مرتبہ اس طرح کی کیفیت میں حضرت ابو بکر نے دیکھا ہے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر حاضر ہوئے حضور کے حجرہ مبارک میں، تو اس وقت حضور پر ایک استغراق کی کیفیت کاری تھی اور وہ کسی چیز کو دھکیل رہے تھے کہ جیسے کسی چیز کو دھکے دی جائے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی چیز سامنے نظر نہیں آئی، وہ حیران رہے کہ کیا بات ہے. جب وہ استغراق کی کیفیت ذرا ختم ہوئی، حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ پوچھا کہ کیا معاملہ تھا حضور، کس چیز کو آپ دھکے دے رہے تھے؟ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا ایک انتہائی حسین و جمیل عورت کی صورت میں اور اپنے پورے بناؤ سنگھار کے ساتھ میرے سامنے آئی تھی اور میں اسے دھکیل رہا تھا کہ مالی ولی دنیا، مجھے اس دنیا سے کیا فروغ. تو یہ وہ عالم مثال ہے در حقیقت، یہ جو مثالی وجود ہیں یہ اس کی ایک دلیل ملتی ہے حدیث سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ایک انتہائی حسین و جمیل عورت کے لبادہ اوڑھ کر یا اس کی شکل میں متمثل ہو کر سامنے آئی ہے اور حضور اس کو دھکے دے رہے ہیں، دور کر رہے ہیں. وہ الفاظ بھی جو مرتبہ آئے کہ مالی ولی دنیا انما مثلی کا راہ کے بن استضل اللہ کا شجرت ثم راہ فتح، مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار، میری مثال تو صرف اس سوار کی سی ہے راہ چلتے ہوئے مسافر کی کہ جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے نیچے بیٹھتا ہے اس کے سائے میں سستانے کے لیے، اس کے بعد پھر اس درخت کو چھوڑتا ہے، اپنی راہ لیتا ہے، اس درخت سے اس کا کوئی دائمی رشتہ نہیں، وہ اس کے لیے جائے قرار نہیں، وہ اس کا مقام نہیں، وہ اس کا وطن نہیں، وہ اس کا گھر نہیں، وہ اس کا ٹھکانا ہے. تو یہی ہے دنیا سے ہمارا تعلق، یہ کہا گزر ہے کل سے دنیا کا نہ کبھی ان آدر و سبھی، ایسے رہو جیسا کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر. اتنا تعلق تو ہے صحیح اور درست اور جائز، اور اس سے زیادہ اگر یہاں دل لگ گیا تو بس یہی بربادی، یہی ہلاکت، یہی تباہی. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، باقی رہنے والی چیزیں وہ نیکیاں ہیں، وہ صالحات، وہ بھلائی جو یہاں کما لی، وہ خیر جو یہاں کما لیا، کوئی نیکی جو یہاں کر لی وہ ہے باقی رہنے والی سے. یہ رشتے بھی منقطع ہو جانے والے ہیں. اس دن تو معاملہ یہ ہوگا، میں الفاظ پورے طور پر صحیح مجھے یاد نہیں ہے، کہ قیامت کے دن تو یہاں کی دوستی آداب کو بھی تبدیل ہو جائے، سوائے ان کے جو مخلصین بارگاہ رب ہیں کہ ان کے لیے وہ دوستیاں اور تعلقات بھی برقرار رہیں گے. ورنہ تو انسان چاہے گا کہ میری سب کچھ، میری آل اولاد، میری بیوی، میرے والدین، سب کو دھوک دیا جائے، جہنم میں مجھے بچا لیا جائے، تو میون جی اسے کسی طریقے سے نجات ملے اور سب کو دھوک دیا جائے، جہنم میں اسے فرما دے. تو معلوم ہوا یہ آدمی سے تعلقات ہے، اللہ نے باندھے ہیں کچھ بندھن اس دنیا میں، اس میں کچھ محبتوں کی چاشنی بھی پیدا کر دی ہے. اس کے بغیر یہ یہاں کے تمدن اور تہذیب کا یہ ہنگامہ چل ہی نہیں سکتا، تمدن کی گاڑی جو ہے وہ چل نہیں سکتی آگے. اگر یہ محبتوں کی چاشنی نہ شامل کر دی گئی ہوتی تو کون سے والدین اپنی اولاد کے لیے وہ کھٹیر بول دیتے اور ان کے لیے اپنے پیٹ کاٹتے اور ان کے لیے اپنے آرام کو تکتے اور ان کے لیے اشار و قربانی کرتے. یہ سارا کچھ جو ہے وہ یہاں کی کچھ ضروریات ہیں کہ جس میں وہ چاشنیاں بھی ہیں، جس میں وہ تعلقات بھی ہیں، جس میں وہ محبتیں بھی ہیں، اور جس میں وہ فطری کشش بھی رکھی گئی. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرس، یہ ہے یہاں پر کچھ. وہ جو اکبر آبادی نے کہا بڑا پیارا شعر ہے، اگرچہ وہ ان کا ظریفانہ انداز ہے، کہ چتو دنیا سے کس طرح میں، عورت نے کہا کہ گوند ہوں میں، اس دنیا سے چپکانی والی شے جو ہے زین للناس حب الشہوات من النساء، سب سے پوٹنٹ فیکٹر لی. اس اعتبار سے فرائیڈ کا مطالعہ غلط نہیں تھا کہ واقعہ یہ ہے کہ بڑا جذبہ یہ قوی جذبہ ہے، بہت بڑا محرک ہے، جس میں کوئی شک نہیں. گمراہی اس وقت آتی ہے جب وہ ایک چیز کو جو جد ہے بہرحال کتنا ہی اہم جد ہو، جب اسے کل بنا دیتے ہیں اور اسی سے ہر چیز کی توجیہ کرتے ہیں، تب در حقیقت وہ فلسفہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی گمراہی بن جاتا ہے. یہ تو جملہ معترضہ سمجھیے. تو فرمایا بل باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، باقی نیکی میں رہنے والے وہ اعمال صالحہ ہے جو تیرے رب کے نزدیک اجر و ثواب اور بدلے کے اعتبار سے بھی بہت بہتر ہے. وہ خیر العمل, عمل کہتے ہیں امید کو. دنیاوی امیدیں اگر ہو تو انہیں کہا جاتا ہے یہ طول عمل کا جال ہے, یہ پھندے, یہ یوں ہو جائے گا, اس طرح ہو جائے گا, لمبے لمبے شیخ چلیوں والے خواب ہر انسان دیکھتا ہے. پر صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ شیخ چلی ہونے کے ساتھ ساتھ محنتی بھی ہوتے ہیں, وہ اپنے ان خوابوں کو کچھ عملی جامے بھی پہنا لیتے ہیں. لیکن دنیا کا یہ سارا نقشہ اسی طرح چل رہا ہے کہ لمبی لمبی امیدیں جو ہیں وہ وابستہ کی ہوئی ہیں انہیں دنیاوی معاملات سے, یہ اس طرح ہو جائے گا اور پھر اس سے یہ کر لوں گا اور پھر اس سے وہ ہو جائے گا. یہ طول عمل کا جال ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ امیدیں نہیں ہیں اصل امیدیں, ان سے امیدوں کو وابستہ نہ کرو. یہ دنیا اور اس کے متعلقات اس قابل نہیں ہے کہ ان سے تم اپنی امیدوں کو وابستہ کر دو. خیر العمل ہے تو وہ نیک اعمال, امیدیں اگر کوئی ان سے ہو, وہ خیر جو تم نے کمایا ہے وہ ہے اس قابل کہ اس کے ساتھ کوئی امید وابستہ کی جائے کہ کیا عجب کہ اللہ اگر اس کو قبول فرما لے تو میرا پار ہوگا اور آخرت کی وہ ابدی زندگی جو ہے اس میں وہ راہم ہارون جنت النعیم والا معاملہ حاصل ہو جائے. تو بل باقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا وخیر املا. یہ عمل امید جو ہے کسی کو علامہ اقبال نے استعمال کیا دونوں معنی, اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد قلیل. یہاں تو یہ امید جو ہے یہ دنیاوی امید کے لیے استعمال ہوا, یہ مقام مدا ہے. دنیا سے زیادہ امیدیں وابستہ نہ کرو. دو وقت کی روٹی مل گئی اگر پیٹ بھر گیا, یا کم سے کم یہ کہ قوت لاجموت حاصل ہو گئی, اگر دو جوڑے بھی کپڑے کے اللہ نے دے دیے, اگر سب چھپانے کو کوئی چھت دے دی ہے, اور اگر کہیں اپنے جو بھی نفس کا تقاضا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بھی اللہ نے ایک بیوی ادا کر دی ہے, تو جیسا کہ حضور نے فرمایا دنیا میں سے اس کا حصہ جتنا ہونا چاہیے تھا اللہ نے اسے دے دیا. اس سے زیادہ کی امیدیں دنیا میں لگانا بس یہی ہو جائے گا نقطۂ نظر کو غلط کر دینے والی ہے. امیدیں وابستہ کرو, توقعات کرو. تو یہ جو دنیاوی امیدیں ہیں ان کو کم کرنا, اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد قلیل. اس دنیا کے بارے میں اپنی امیدوں کو جتنا کم کرو گے اتنے ہی پھر کوئی مقاصد عالیہ جو ہے ان کے لیے محنت کرنے کا امکان پیدا ہو. اگر ساری قوتیں لگ رہی ہیں انہیں دنیاوی امیدوں کو پورا کرنے میں تو کسی اعلیٰ تر نصب العین کے لیے اور کسی اعلیٰ تر مقصد زندگی کے لیے نہ وقت نظر آئے گا. وقت نہیں ہے, فرصت نہیں ہے. عجیب پید بمشکل سے اخراجات گھر کے پورے ہوتے ہیں, کہاں کسی خیر کے کام کے لیے اور دین کے لیے خرچ کریں, کہیں کچھ نہیں بچے گا. اس لیے کہ وہ تمام تر امیدیں اس دنیا سے وابستہ ہوں گے. اور ایک امید وہ ہے جو دین کے لیے ہو, جو آخرت کے لیے ہو. وہ لفظ امید جو ہے علامہ نے استعمال کیا ہے مقام مدا, آرزو جسے کہا. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں, اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. ایک معاشرہ جب بگڑ جائے, اس کا تمام گھر خراب ہو جائے, تو اس میں وہ آرزو وہ امنگ کسی خیر کی آرزو کسی نیکی کی امنگ اول تو کسی کے دل میں پیدا ہو ہی نہیں سکتی, زمینی بنجر. اور اگر کہیں کسی کے دل میں کوئی امنگ پیدا ہو بھی جائے تو رہ جاتی ہے خام. اس لیے کہ وہ زمین اسے فضا نہیں دے رہی, وہ ماحول اسے پروان نہیں کر رہا. تو وہ ہے عمل, وہ عمل ہے, وہ طول عمل ہے دنیا کا جس کے جال سے بچنا چاہیے. اور یہ عمل ہے آخرت کا, یہ امید ہے آخرت کی کہ جس کے لیے یہاں پر مقام مدح نے اس کو بیان کیا. بل باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. اب قیامت کا نقشہ کھینچا میدان حشر کا. سب سے پہلے وہ نفسہ اولا, وہ نفسہ اولا جسے قرآن مجید الصاف سے تعبیر کرتا ہے, القارعہ الحاقہ. یہ الفاظ جو آئے ہیں زلزلۃ الساعہ بھی جسے کہا گیا, یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعہ شیء عظیم یوم ترونھا تظہر کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید. تو یہ تو پہلا نقشہ تو وہ ہے, یوم نسیر الجبال وترى الارض باردۃ وحشرناہم فلم نغادر منھم احدا. ایک آیت میں سویپنگ ہے ادھر حقیقت سٹیٹمنٹ, کہ جس میں وہ نفقہ اولا اور قیام قیامت اور اس کے بعد نفقہ ثانیہ اور میدان حشر میں لوگوں کا سامنے کھڑے ہونا حساب کتاب کے لیے, ان تمام مراحل کو جن کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ کتنا طویل وقفہ اس کے مابین ہوگا. نفقہ اولا جس پر کہ وہ قیامت واقع ہوگی, قیامت بمانی وہ جو اجسا جسے کہا گیا, بسا تو ادھا وامر بہت کڑوی چیز,
وہ ایک عظیم ہلچل جو پیدا ہونے والی ہے نفخہ اولا سے، اس کے بعد وہ وقفہ، پھر نفخہ ثانیہ، اور پھر ونفخ فیہ اخرى فاذا هم قیام ینظرون. سورہ زمر کے آخر میں فرمایا پھر وہ میدان حق میں حاضر کر دیے جائیں گے. تو ویوم نسیر الجبال وترى الارض باردۃ، جس دن کہ ہم ان پہاڑوں کو چلائیں گے. وہی تمر مر السحاب، تم ان پہاڑوں کو سمجھتے ہو یہ چٹانیں، یہ جامد ہے، یہ کروڑ کروڑ ٹن ایک ایک چٹان جو ہے اتنی بھاری، جنہیں تم سمجھ رہے ہو یہ جامد کہ یہ جمے ہوئے ہل نہیں سکتے. وہی تمر مر السحاب، جب وہ وقت آئے گا نفخہ اولا ہوگا تو یہ گھنکی ہوئی روئی کے گالوں کے مالک، یا جس طرح کے بادل کبھی ہوائی سفر جب جن لوگوں نے کیا ہے بادلوں میں سے گزرتے ہیں تو وہی دھنکی ہوئی روئی یا دھنکی ہوئی اون ہے، کہ اسی طریقے سے جیسے بادل چلتے ہیں یہ پہاڑ چلیں گے. ایک عظیم ہلچل کا معاملہ ہو جائے گا اور زمین کو ہم بالکل ننگا کر دیں گے. وہ ترل لڑتا بارے کا تن، برابر کہتے کسی چیز کا ظاہر ہو جانا، کسی نے بڑی زینت و زیب و آرائش کی ہوئی ہے، کپڑے پہنے ہوئے، رنگا رنگ سنگھار کیا ہوا ہے، اور اس پر سے اگر وہ سب اتار لیا گیا، وہ ننگا وجود جو نکل آیا جس میں کوئی زینت اور کوئی آرائش نہ رہی، تو یہ زمین جس کا بڑا بناؤ سدھار ہے اس وقت، یہ نیون سائز لگے ہوئے ہیں اور یہ بڑی چمک دمک اور چہل پہل اور یہ کاروں کی آمد و رفت اور یہ ہر طرح کی رونق جو ہے وہ ترل لرزا پہاڑ تنگ، یہ ننگی زمین ہوگی، چٹل زمین، کہیں کچھ نہیں ہوگا. وہی مضمون آ گیا جو پہلے رکوع میں آیا تھا، مہینہ نہ جائے نور مال سعیدن، جو ہوگا ہم اس کو ایسا چٹل مزاج بنا کر رکھ دیں گے کہ جہاں کچھ نہیں ہوگا، جیسے کہ فصل کہیں کٹ چکی ہو اور پھر وہاں کچھ نہ رہے، خاک اڑ رہی ہو، اس طریقے سے یہ پوری زمین چٹل کر دی جائے گی. وحشرناہم، اور پھر ہم انہیں جمع کریں گے. فلم نغادر منہم احدا، ان میں سے کسی ایک کو نہیں چھوڑیں گے، کوئی ایک بچ جانے والا نہیں، کوئی اومیشن ہونے والی نہیں کہ کسی کو ہم بھول گئے ہوں، یا کوئی کسی ملائکہ کے قندیل میں کہیں پھنسا رہ گیا ہو، کوئی کہیں ڈوب جائے، نہیں کہیں نہیں. فلم نغادر منہم احدا، کسی ایک کو نہیں چھوڑیں گے، پوری دوڑ انسانی اس میدان حشر میں حاضر ہوگی. وعرضوا علی ربک صفا، اس وقت وہ پیش کیے جائیں گے تیرے رب کے سامنے. علی ربہم نہیں کہا، اس لیے کہ یہاں التفات ہے حضور کی طرف، گفتگو حضور سے ہو رہی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اے سامنے اور اے قاری، حضور کی مساطت سے یہ خطاب جو ہے پھر اور آگے وسیع ہوتا ہے قرآن کے پڑھنے والے کی طرف. فرمایا وعرضوا علی ربک صفا، یہ سب وہاں پیش کر دیے جائیں گے. اس میں ایک بڑی تسلی ہے اہل ایمان کے لیے، یہ بڑے بڑے چودھری جو آئے تمہیں ستا رہے ہیں، یہ ابو جہل جو تمہیں ستا رہا ہے، تانے دے رہا ہے، ایسے فکرے چست کر رہا ہے کہ جو دلوں میں گھاؤ ڈال رہے ہیں، یہ جو بلال کو ستا رہے ہیں، یہ جو خباب بن الارض کو کے کباب بنا رہے ہیں، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا رہے ہیں، یہ جنہوں نے حضرت سمیہ اور حضرت یاسر ان دونوں کو شہید کیا ہے، اور طرح طرح کے مسائل کے پہاڑ توڑے ہیں، کوئی کہیں بچ کر جانے والا نہیں. ذرا صبر کیجئے، ذرا جھیلیے، اے مسلمانوں ذرا یہ وقت کی بات ہے، پھر یہ سب پکڑے ہوئے آئیں گے اور بھاری بھاری توپ ان کے گلوں میں پڑے ہوئے، بھاری بھاری پیڑیاں ان کے پاؤں میں پڑی ہوئی ہوگی، یہ سب کھڑے کر دیے جائیں گے اپنے رب کے حضور. ہم سب سے حساب لے لیں گے، سب سے پوچھ لیں گے کہ کون کیا کر کے آیا، کس کے کیا کر پوچھ لیں. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، یہ سب کے سب پیش کر دیے جائیں گے تیرے رب کے سامنے، سبے بازے ہوئے. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہاں یہ نہیں کہا وَقُلْنَا، یا نَقُولُ ہم کہیں گے، یا ہم نے یوں وہ اللہ کچھ نہیں. لَقَدْ جِئْتُمُونَا، یا تو یوں کہہ لیجیے کہ یہ لفظاً کہا جائے گا اللہ کی طرف سے، کوئی منادی ہوگا جو ندا لگائے، یا یہ ہے کہ جو تصویر حال ہے، جو نقشہ اس وقت ہوگا، وہ گویا کہ زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہا ہوگا. اس وقت کی حالت یہ ہوگی کہ گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة، یہ بڑی اہم آیت ہے اس فلسفے کے اعتبار سے جس کی شرح میں کر چکا ہوں. آ گئے ہمارے پاس جیسا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار. یہ پہلی بار کی پیدائش کون سی ہے، اور اس سے کون سی مشابہت ہے جو پیدا ہوئی میدان حشر میں؟ یہ پہلے بار کی پیدائش وہ ہے، وہ عالم ارواح کی تکلیف کہ جس وقت درود المجندہ سے ہم سب اور کھڑے تھے پروردگار کے حضور میں الستو بربکم قالوا بلا، بالکل ہم تسلیم کرتے ہیں تو ہمارا رب، تو ہمارا خالق، تو ہمارا پروردگار، جس طرح اس وقت درود المجندہ ارواح انسانیہ موجود تھی اسی طریقے سے آ گئے تم آج دنیا میں، تو تم رہے کوئی کسی کا باپ، کوئی کسی کا بیٹا، کوئی مامو، کوئی چچا، کوئی بھانجا، کوئی بھتیجا، یہاں سب آ گئے اسی کیفیت میں جس کیفیت میں کہ تم اس دنیا میں جانے سے پہلے تھے، آج سب کے سب یہاں کھڑے ہو سکے باندھے ہوئے، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، یہ ہمارا تخلیق کا دوسرا مرحلہ، یہ تخلیق ثانی ہے کہ جب بطن مادر میں وہ ایک خیولہ تیار ہو گیا تو پھر وہ روح جو ہے وہ اصل وجود اس کو اس کے ساتھ ملحق کر دیا گیا، یہ تو تخلیق ثانیہ ہے، تخلیق اول مرہ جو ہے وہ ہے وہ عالم ارواح کی تخلیق، جبکہ پوری نوع انسانی اب آدم تاریخ نہیں بلکہ آخری انسان جو آپ قیام قیامت تک پیدا ہوگا، پوری نسل انسانی وہاں موجود تھی اپنی اپنی تشخص کے ساتھ، اپنے اپنے شعور ذات کے ساتھ، اور اس وقت وہ عہد کیا گیا تھا رب کو رب کم قالوا بلا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، تم آ رہے ہو ہمارے پاس جیسا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار، بل زعمتم ان نجعل لکم موعدا، یہ زوم کا لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں خیال خام کے لیے، بے بنیاد خیال، بل زعمتم، لیکن اس حیات دنیاوی کے دوران تمہیں ایک خیال خام لاحق ہو گیا، تم نے یہ سمجھا کہ وہ گھڑی اب نہیں آئے گی، وہ پروردگار کے سامنے دوبارہ پیشی اب نہیں ہوگی، وہ وعدے کا وقت نہیں ہوگا، وہ جس کی ہم نے خبر دی اپنے انبیاء کے ذریعے، اپنے صحیفوں کے ذریعے، تم اس کو ایک ڈرامہ سمجھتے رہے، ان ظنوا الا ظنا وما نحن بمستيقنين وما ظن الساعة قائمة، میرا تو خیال نہیں ہوتا کہ قیامت ہوگی، کوئی جزا و سزا ہوگی، لیکن بالفرض محال اگر میں کہیں لوٹایا بھی گیا آپ کے رب کی طرف، لا جدن خیر منها منقلبا، تو فرمایا آ گئے، آپ پہنچے وہاں جس کی خبر دی تھی ہمارے نبیوں نے اور جس کی خبر پہنچا دی گئی تھی پیش بھی تم تک ہماری کتابوں کے ذریعے، لیکن تمہیں یہ خیال عام لاحق ہوا، بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، کہ اس وعدے کا کوئی وقت معین نہیں ہوگا، کوئی وقت نہیں آئے گا، ووضع الکتاب، یہاں اب لفظ الکتاب آیا ہے اعمال نامے کے لیے، جو اس عالم مادی سے ماورا ہے، جو آپ کی ایک ایک حرکت کو ریکارڈ کر رہے ہیں، آپ کا ایک ایک ارادہ، نہیں کہہ سکتے کہ کتنے انسیفلوگرامز ہیں کہ جو دماغ کے ہر ہر جو حرکت دماغ میں ہوتی ہے خیالات کی اس کو ریکارڈ کر کے چلے جا رہے ہیں، ابھی تو ہماری تو ابتدا ہے اس میدان میں کہ دماغ میں اٹھنے والی لہروں کو بھی ہم نے کچھ ریکارڈ کرنا شروع کر دیا، جس سے ہم اب یہ بھی ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہو گیا اگر انسان جھوٹ بولتا ہے تو ایک خاص قسم کی لہر جو ہے، ایک خاص قسم کی حرکت پیدا ہوتی ہے دماغ کے اندر، تو یہ جب تم یہ کچھ کر بیٹھے اور کر گزرے تو تم سوچو کہ وہ مالک الملک اس نے کیسا کچھ ریکارڈ فراہم کیا ہے تمہارے اعمال، تمہارے اقوال اور تمہاری نیتوں اور ارادوں کا، وہ اعمال نامہ لا کر سامنے رکھ دیا جائے گا، وہ مجھے ہر کتاب فتح مجرمین مشفقین مما، تب تم دیکھو گے مجرموں کو کہ لرز رہے ہیں، خواہش ہے، لرزا اور ترسا ہے اس سے کہ جو کچھ اس میں ہے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے جو کچھ جو انسان کرتا ہے وہ خود خوب جانتا ہے کہ میں نے کیا کیا، بل انسان والا نفسہ ہی بصیرہ ولو القا معاذیرہ، انسان کو خوب معلوم ہے کہ وہ کتنے پانی میں، چاہے وہ بہانے بنائے معذرتیں تراشے، اور اگر کوئی چپ زبان ہے تو وہ لوگوں کو خاموش بھی کرا دے، چپ کرا دے گا، لوگوں کی زبانیں بند کر دے گا، لیکن اس وقت بھی اس کا ضمیر جو ہے وہ حکم لگا رہا ہوگا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو دھوکہ دے رہا ہے، تو خلق خدا کی آنکھوں میں مول جھونک رہا ہے، تو حقیقت میں وہ ہے جو میں جانتا ہوں، یہ ہے بل انسان والا نفس ہی بصیرہ، تو ہر ایک کو معلوم ہوگا میں کیا لے کر آیا ہوں، فرمایا فتر المجرمین مشفقین مما فی ویقولون یا ویلتنا، یہ وہی لفظ آ گیا یا لیتنی، وہاں بھی وہی حسرت، وہی حسرت کے ساتھ یہ کلمات کہے جائیں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری شامت، مارے حاضر کتاب، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، یہ کتنا مکمل ریکارڈ ہے ہمارے اعمال و اقوال کا اور ہماری نیتوں اور ارادوں کا، لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها،
وہی لفظ یغادر آ گیا جو اوپر آ چکا ہے فلم یغادر منہما آدا،
ہم ان میں سے کسی ایک کو نہیں چھوڑیں گے، سب کو حاصل کر لیں گے۔ اسی طریقے سے ہر ہر انسان کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی رہ نہیں جائے گا، کہیں کوئی امیشن نہیں ہوگی، بلکہ یہ کہ وہ تمام چھوٹے اور بڑے تمام اعمال جو ہے اس کا احصاء کر لے گا۔ یہ لفظ احصاء آ گیا جو پہلے رکوع میں بھی آیا تھا، لنعلم ای الحزبین احصى لما لبثوا امدا، وہاں وہ اپنی تفصیل تھا، اور یہاں یہ افعال ہے، مصدر افعال سے احصاء سے ورب بنا ہے، کون ہے؟ کبیرتن ولا کبیرتن لا احصاها، اس کو گن گن کر ہر شے کو شمار کر کے بیلنس شیٹ مکمل تیار، نیکی اور بدی کا پورا یہاں پہ میزان جو ہے لگی ہوئی، لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، اب وہ پائیں گے جو اس کے انہوں نے عمل کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود، ولا یظلم ربك احدا، اور تیرا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اپنے اعمال اپنے کرتوت، جیسا کہ سورہ تحریم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، اب معذرت سے کیا فائدہ، تمہیں بدلہ مل رہا ہے وہی کچھ جو تم کر کے لائے، یہاں دما کنتم تعملون نہیں، ما کنتم تعملون، بدلے میں بالکل وہی چیز مل رہی ہے جو تم نے یہاں بھیجی تھی، جو تم کر کے لائے تھے وہی تمہارے سامنے آ رہا ہے، کوئی کسی پر ظلم نہیں، اللہ کی طرف سے کسی پر سرے منہ کوئی جاتی نہیں۔ تو اس رکوع میں وہ جو فلسفہ حیات اور بڑا بنیادی فلسفہ جو ہے انسان کی حقیقت، انسان کی تخلیق کے دو مراحل، جس طرح بارش برستی ہے اور زمین کی رویدگی اس کے ساتھ نکل آتی ہے، ایسے ہی وجود انسانی کے ایک اس کا خاکی وجود ہے اور ایک اس کا روحانی وجود ہے، اور میدان حشر میں اسی طریقے سے انسان پھر جمع ہو جائیں گے جیسے کہ وہ ازل میں اس وقت جب کہ وہ معاہدہ ہوا تھا، قول و قرار ہوا تھا، جس طرح ارواح انسانیہ جنود و مجندہ موجود تھی، اور اعمال نامہ جو ہے وہ اتنا کامل اور مکمل ہوگا کہ کسی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو وہ امٹ نہیں کرے گا۔ جیسا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنیا انھا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، اے میرے بچے، عمل کوئی نیکی کا ہو بدی کا ہو، خواب و رائی کے دانے کے ہم بدل ہو، اور خواب و کسی پہاڑ کی کھو میں کیا گیا، کہیں فضا کی پہنائیوں میں، کہیں خلا میں، فٹنک میں کیا گیا، یا کہیں زمین کے پیٹ میں گھس کر کیا گیا، اللہ تعالیٰ لے آئے گا، کوئی عمل نہیں رہے گا کہیں، کوئی چھپا ہوا، کوئی اللہ کی نگاہوں سے مخفی نہیں۔ ان اللہ لطیف القدیر، اللہ انتہائی باریک بین ہے، انتہائی باخبر۔ اب اگلا رکوع شروع کیجئے، اس میں اب آ رہا ہے وہ دوسرا اہم مضمون جو فلسفیانہ جو اساسات ہیں، یا اساسات حکمت ہے۔ یہ میں نے کہا تھا کہ یہ دو صورتیں، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف، حکمت قرآنی کے دو عظیم خزینے۔ ایک اہم واقعہ جو ہے قرآن مجید کی حکمت کو سمجھنے کے لیے وہ قصہ آدم و ابلیس، اور شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ واقعہ یا قصہ، جو بھی آپ اسے کہیں، ہے واقعہ لیکن اسے بیان تو بہرحال کیا گیا ہے قصے کی شکل میں، اسی لیے اسے قصہ آدم و ابلیس کہا جاتا ہے عام طور پر۔ قرآن مجید میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد یہ آ رہا ہے، دہرایا جا رہا ہے، سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں پورا چوتھا رکوع اسی پر مشتمل، سورہ آراف کا دوسرا رکوع پھر اسی پر مشتمل، سورہ ہجر میں پھر یہ تفصیل سے آیا، پھر سورہ بنی اسرائیل میں، اور عجیب بات یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کے ساتویں رکوع کی پہلی آیت وہی ہے جو یہاں سورہ کہف کے ساتویں رکوع کی پہلی آیت، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، بہر ہی یہی الفاظ، اور یہ بھی وہ نسبت مشابہت والا تعلق جو ہے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کا، جو میں نے کل بھی بیان کیا تھا کہ یہ ساتویں رکوع کی پہلی آیت وہاں بھی یہی یہاں بھی۔ اس کو اگر آپ قرآن کا وصف قرار دیں تو وصف کی دونوں صورتوں میں یہ واقعہ موجود اختصار کے ساتھ، اس سے ایک سورت چھوڑ کر پیچھے جائیے، سورہ نحل چھوڑ دیجئے تو سورہ ہجر میں موجود، اس سے آگے جائیے تو ایک سورت چھوڑیے، سورہ مریم سورہ طہٰ میں پھر موجود، اور جس طرح وہ ساتویں پارے میں سورہ آراف سے ہے، اسی طرح ادھر سے آٹھواں پارا ہے، تیئیسویں پارے میں سورہ صاد میں پھر موجود۔ اس طریقے سے بڑے توازن کے ساتھ قرآن مجید میں اس وعدے میں، اس واقعے کی، یا جو کچھ کے وہ پیش آیا آدم و ابلیس کے مابین، اس کو تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد دہرایا گیا ہے، اس لیے کہ یہ بھی حکمت قرآنی کے اثرات میں سے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. ویسے یہ بات سمجھ لیجیے کہ جہاں کہیں بھی یہ آیا ہے دوبارہ، تو کوئی نیا گوشہ، کوئی نیا پہلو ضرور آئے گا. یہ نہیں کہ وہی جوتا کیوں بیان ہو رہا، اس کے بعد میں تقابل سے محسوس ہوگا کہ بڑی حکمتیں ہیں، بڑی دانائی ہے. کہیں ایک چیز جو ہے اس میں اجمال ہے تو اس کی تفصیل دوسری جگہ مل جائے گی، کہیں اس کو دوسرے پہلو کو مجمل رکھا گیا ہے اور اس کو مفصل کر دیا گیا، کہیں ابہام ہے کسی ایک اعتبار سے تو اس کی تبیین ہو گئی ہے کسی دوسرے مقام پر. تو یہ جتنے مقامات میں نے گروائے غالباً سات مقامات کل بن جاتے ہیں. سورہ کاف اور بنی اسرائیل درمیان میں سورہ حجر اور سورہ طہٰ، ادھر پھر سورہ احزاب، ادھر سورہ صاد اور سورہ بقرہ، سات مقامات قرآن مجید کے جن پر جس میں کہ یہ واقعہ آیا ہے. لیکن یہ کہ ہر جگہ رنگ مختلف ہے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی نئی بات جو ہے، کوئی انفرادی رنگ اس کا ضرور موجود ہوگا. مطلبی آتا ہے ایک معاملہ کہ جس کا صرف اس مقام پر ذکر ہوا، جبکہ ہم نے کہا فرشتوں سے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جبکہ ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. یہ الفاظ قرآن مجید میں بار بار آئے، اور اس سے ایک موازنہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید ابلیس بھی فرشتوں میں سے تھا. حکم تو تھا فرشتوں کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ استثناء جو کیا جا رہا ہے، تو جو ایک جنس تھی جس کو کہ ایک حکم دیا جا رہا ہے، یا نو کہہ لیجیے مخلوقات میں سے، یقیناً انہی میں سے ہونا چاہیے جس کا کہ یہاں استثناء بھی کیا گیا، تو لفظی طور پر چونکہ اس کا احتمال تھا اور کچھ لوگ فرض میں بھی اس کے قائل رہے، لہذا جہاں یہ مقام ہے تنہا منفرد قرآن مجید میں جس میں وضاحت کر دی گئی، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنات میں سے تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا. فرشتے کے شایع نشان نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے، فرشتے کی شان تو یہ ہے کہ یفعلون ما یؤمرون، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور کرتے ہیں وہی کچھ جس کا کہ انہیں حکم ملتا. تو فرشتوں کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا، یہ اصل میں جن تھا جو اپنے علم کہہ لیجیے، اپنے مقام اور مرتبے، اپنے زہد اور عبادت کی وجہ سے اس کی وہ ترقی ہوئی کہ وہ ملائکہ ہی کے ساتھ شامل ہو گیا، اور اس پر بھی گویا کہ ان احکام کا اطلاق ہونے لگا کہ جو خطاب ہو رہا ہے فرشتوں سے، اس میں تمام وہ بھی مخاطبین کی فہرست میں آ گیا، ورنہ وہ اصلاً فرشتہ نہیں تھا. چنانچہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا گیا کہ قاتل اللہ اقواما زعموا ان ابلیس من الملائکہ واللہ تعالی یقول کان من الجن، اللہ تعالی غارت کرے ان لوگوں کو جو اب بھی اس کے قائل ہے کہ ابلیس جو ہے وہ فرشتوں میں سے تھا، حالانکہ اللہ نے پورا کہف میں صراحت کر دی کہ کان من الجن، کہ وہ جنات میں سے تھا مگر فرشتہ نہیں تھا. اب یہاں ذرا تھوڑی دیر ٹھہریے اور یہ سمجھ لیجئے، تین الفاظ، تین مختلف انواع جو صاحب تشخص ہستیاں ہیں اس کائنات میں، ان کے لیے یہاں تین لفظ آئے، ملک، جن اور انسان آدم، جن کے ابو البشر حضرت آدم ہے علیہ الصلوۃ والسلام. ان تینوں کا فرق کیا ہے اسے سمجھ لیجئے. ملائکہ نورانی الاصل، ان کا مادہ تخلیق نور ہے. قرآن مجید میں اس کی تصویر نہیں ہے، لیکن مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ کا مرفوع قول موجود ہے کہ حضور نے حضرت عائشہ کو بتایا کہ ملائکہ کو اللہ نے پیدا کیا ہے نور سے، یہ نورانی وجود ہے بنی مادہ، کہ ان کا مادہ تخلیق نور. دوسری مخلوق جو ہے وہ جنات ہے، اور ہمارے سے مقدم ہے تخلیق میں، ہم سے پہلے پیدا کیے گئے. ان کا جو مادہ تخلیق ہے وہ آگ ہے، من مارجن من نار، آگ کی لپٹ سے پیدا کی ہے. شعلے کی لو جو ہوتی ہے، جو انویزیبل ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، شعلے کا وہ حصہ جو سب سے گرم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مارجن من نار. اس آگ کی لو سے، اس سے پیدا کیے گئے، وہ اس کا مادہ تخلیق ہے. یہ مغالطہ نہ ہو، وہ آگ نہیں ہے بلکہ آگ سے پیدا کیے گئے، جیسا کہ ہم خاک نہیں ہیں، ہو گئے خاک، اور وہ جو کہا گیا آگ تھے ابتدا عشق میں ہم ہو گئے خاک انتہا یہ ہے. تو یہ تو محاورہ پر ہم بول رہے ہیں, ہم خاک تو نہیں ہے, خاک ہی الاصل. ہمارا جو مادہ تکلیف ہے وہ خاک ہے, اگر تو اس وقت ہم خاک نہیں. اسی طرح ان کا جنات کا مادہ تکلیف جو ہے وہ آگ ہے, وہ آگ نہیں ہے مجسم. یہ جو کچھ لوگوں نے مذاق اڑانے کے لیے اس دور میں سر سید مرحوم اور ان کے انہوں نے تو بہرحال جو بات کہی سنجیدگی سے کہی, لیکن یہ ہے کہ ان کے حلقے کے جو دوسرے اہل قلم پیدا ہوئے انہوں نے پھپھیاں بھی پوچھ دی. اگر وہ آگ ہے تو ان کی حرارت کیوں محسوس نہیں ہوتی, جہاں وہ جاتے ہیں وہاں آگ کیوں نہیں لگ جاتی, وغیرہ 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 بات باتیں کہی گئی ہیں. تو اس کو سمجھ لیجئے کہ جس طرح ہم خاکی الاصل ہے خاک نہیں ہے, اسی طرح وہ ناری الاصل ہے نار نہیں. یہ تین جو موجود, یہ جو تین تخلیقیں ہیں اللہ کی, یہ ہے صاحب تشخص. ان میں سے ہر ایک کا اپنا ایک وجود ہے, ملائکہ کا ہر ایک کا اپنا ایک مشخص وجود ہے. وہ جو سر سید کو غلطی لگی اور ان کی وجہ سے بہت دور دور تک یہ غلطیاں پہنچی ہیں, فکر سر سید جو ہے اس کی بہت سی شاخیں پیدا ہوئی, پرویزیت ہو یا کوئی اور جو شاخیں ہمارے ہاں پھیلی ہیں, وہ میں سب کے نام نہیں لینا چاہتا, یہ سب جو ہے فکر سر سید ہی کی کوشش کی ہوئی. تو انہوں نے یہ کہا کہ فرشتے جو ہے ان کا کوئی وجود مشخص نہیں ہے, کوئی پرسونیفائڈ ایگزسٹنس نہیں ہے, بلکہ جو فورسز آف دی نیچر ہے انہیں کو فرشتہ کہہ دیا گیا. یہ کشش سقل جو ہے یہ ایک فرشتہ کہہ لیجیے, حرارت کو کہہ لیجیے, بجلی کو کہہ لیجیے, بھاپ کو کہہ لیجیے, بس یہ فرشتے ہیں. جو قوتیں ہیں اصل میں وہ فرشتے ہیں, باقی ان کا کوئی وجود اپنا مستقل صاحب تشخص جو ذات لیے ہوئے ہو اپنا وجود, اس طرح کا کوئی وجود نہیں. تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے. ملائکہ صاحب تشخص وجود ہے, ان کا مادہ تکلیف نور ہے, وہ اللہ سے قریب ترین ہے, اگرچہ ان میں بھی بہت سے مناسب ہیں. ملائکہ مقربین بھی ہے, ملائکہ اکفل بھی ہے, ملائکہ سما بھی ہے, ملائکہ ارض بھی ہے, وہ بھی ہے جو یہاں کے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں, اللہ کے احکام کی تنقید کر رہے ہیں, وہ بھی ہے جنہیں ملائکہ اعلیٰ کہا گیا ہے, جو اللہ کے مقربین بارگاہ. تو ملائکہ کے درجات بہت, لیکن یہ کہ بہرحال اپنی تقدیر کے اعتبار سے اللہ سے قریب ترین جو ہے وہ ملائکہ, یعنی حجابات جو ہیں وہ کم سے کم ہے اللہ کے اور ان کے بعد ہیں. جو حجابات ہیں وہ نور ہی کے حجاب ہیں, جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ 70,000 نور کے حجابات جو ہے وہ اللہ کے اور مخلوقات کے مابین ہیں. کتھے باشک وہ مخلوق چاہے ملائکہ میں سے ہو, ارواح انسانیہ بھی اسی نور سے پیدا ہوئی ہیں, وہ بھی ملائکہ کے صف میں. اور روح, یہ ارواح انسانیہ جو ہے ان کی تخلیق بھی اسی سطح کی, اس کے بعد اس سے گھٹیا, لیکن ہمارے اس خاکی وجود سے بہرحال قوت میں اور صلاحیتوں میں بڑھ کر ہے تخلیق یہ جنات کی ہے جو پیدا کیے آج سے. اور پھر جیسا کہ اب آپ کو معلوم ہے سائنس کا جو نظریہ ہے کہ جب یہ زمین ٹھنڈی ہوئی کرسٹ اس پر قائم ہوا, جیسے کہ انگارے پر خاک آ جایا کرتی ہے خاکست پر, اسی طریقے سے اس زمین پر کرسٹ بنا, پھر بارشیں ہوئی, اسی زمین میں سے وہ بھاپ نکلی تھی, وہ بخارات نکلے تھے جو ٹھنڈے ہو کر برسے, تو یہاں سے پھر اس زمین سے عدیم الارض, عدیم کہتے ہیں چھلکے کو, اس عدیم الارض سے انسان پیدا کیا گیا, وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام. ان کا خاکی وجود جو ہے وہ نچلوں میں سب سے نیچے, وہ ملائکہ سے بھی بہت نیچے اور ان جنات سے بھی بہت نیچے, بڑا کثیر وجود ہے. جنوں کی تو اس عالم میں بہت دور دور تک رسائی ہے, جس کے لیے ارب ارب ڈالر آپ خرچ کر کے اور آپ نے راکٹ بنایا کہ جو جا کر آج چاند پر اتر گیا, ان جنات کی رسائی بہت دور دور تک ہے اور انہیں کچھ خرچ کرنے کی حاجت نہیں. یہ اگرچہ ان کی رسائی ان ملائکہ سے کم ہے, لیکن ہم سے بہت زیادہ ہے اس فضا میں اور اس خلا میں. انسان جو ہے وہ کچھ وسائل اور ذرائع, کچھ آلات اور مشینیں بنا کر کچھ اڑ لے کچھ دور تک تو بات دوسری ہے, ورنہ اس کا خاکی نسل وجود جو ہے وہ بڑا ہی ضعیف, بہت ہی کمزور. خلق الانسان ضعیفا, البتہ اس کے لیے جو مقام شرف ہے وہ در حقیقت اس روح ربانی کی بنیاد پر ہے. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, جب میں اس کا ہیولا خاکی تیار کر لوں پوری طرح اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں, پھر گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. یہ الفاظ قرآن میں دو مقامات پر آئے, سورہ صاد میں بھی اور سورہ حج میں. تو معلوم ہوا کہ انسان کا مرکب وجود ہے خاکی الاصل بھی اور نوری الاصل بھی, وہ ارواح جو ہے انسان کی وہ نوری الاصل. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. ابلیس کو بھی سمجھ لیجئے, یہ ابلسا یہ مادہ آتا ہے کسی کے انتہائی بے لام اور سین کا مایوس ہو جانے کا. ابلیس کہتے ہیں اسے کہ جس کے لیے کوئی امید نہ رہ گئی, بالکل مایوس. اور انگریزی میں بہت ہی عمدہ لفظ اس کے لیے ہوگا دی موسٹ فرسٹریٹڈ, جس کو اب کوئی امید نہیں ہے. وہ ہے فرسٹریشن کی انتہا جو ہے وہ ابلیس ہے. اس میں تکبر پیدا ہوا, غرور پیدا ہوا, اپنے مادہ تخلیق کا بھی غرور تھا. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, اس کے سامنے جھکو جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا اور میں جھکو جسے آگ سے پیدا کیا, تو میرا مرتبہ میرا مقام. یہ وہ تکبر تھا کہ جو اس کے آگے آیا, راندہ درگاہ حق ہوا. فخرج منہا, نکلو اس سے مدھوما مدھورا, اب نکلو یہاں سے جھڑکیاں کھا کر اور دھکے کھا کر. یہاں نہیں, ماں تکون رکھا تکبر پیہا, اب تجھے اس جنت میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں رہا, تم یہاں سے نکل جاؤ. تو یہ نکلا ہوا وہ ابلیس جو ہے, جو رحمت خداوندی سے بالکل مایوس ہو چکا ہے, جو جنی الاصل ہے. الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربی, وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا. فسق کے معنی نکل جانا, اللہ نے حکم دیا اور وہ بھی مخاطب بن گیا کیونکہ وہ ملائکہ کے ساتھ شامل ہو چکا تھا. یہ بات کہی ہے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے رحمت اللہ علیہ, ارواح انسانیہ کے بارے میں بھی کچھ نیک بندوں کی ارواح عالم برزخ میں ملائکہ اسفل کے ساتھ شامل کر دی جاتی ہے. ان کے ساتھ مل کر وہ بھی اس دنیا میں جو تنصیص احکام خداوندی کا کام جو ملائکہ دنیا کر رہے ہیں, وہ بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کے احکام کی تنصیص کرتے ہیں. وہ بھی اللہ کی اس وہ جو مخفی عالم ہے ہماری نگاہوں سے چھپا ہوا, اس کی سول سروس میں کہیے کہ شامل ہو گئے. تو کوئی اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوا, یہ کوئی بہت بڑا عزت و شرف کا مقام نہیں. ملائکہ اسفل میں شامل ہوئے ہیں, ملائکہ مقربین کو بھی ہمیں پکارنے کی اجازت نہیں, ان سے بھی استغاثہ نہیں کر سکتے, ملائکہ اعلیٰ کی بھی دہائی نہیں دے سکتے. تو اسی طریقے سے ان کو بھی پکارنا, ان سے استغاثے کرنا, ان سے دعائیں کرنا, ان کی منتیں ماننا, ان کے لیے نظریں اور نیازیں, یہ بالکل یہ چیز ہے غلط. اصل میں گمراہی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ مجرد یہ بات مان لینا جو ہے یہ کوئی شرک نہیں. جس طریقے سے جنات میں سے ابلیس ملائکہ کے ساتھ شامل ہو گیا اور وہ مخاطب بن گیا اس حکم کا, کہ حکم تھا وہ ملائکہ کے لیے, قل للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربی. اصل تو اس کی جن تھی, جنوں میں سے تھا, وہ اپنے رب سے کے حکم سے نکل گیا. افتتخذونہ وذریته اولیاء من دونی, یہ ہے اصل مضمون. اس کو تو یوں کہیے جو اب ہم نے پڑھا اب تک, یہ ایک علمی اور فلسفیانہ اور حکیمانہ بحث ہے. جو علم الحقائق سے انہیں دلچسپی ہوتی ہے وہ ان چیزوں سے ان کو رہنمائی ملتی ہے. جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی صرف مائنڈ جسے آپ کہتے ہیں, جن میں یہ تجسس موجود ہوتا ہے کہ یہ سمجھو کہ اصل حقیقت کیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید میں جا بجا اشارے کر دیے. لیکن جو بات اصل ہے, سبق جو ہے اس میں, وہ یہ ہے کہ یہ ہے وہ متکبر اور مغرور جو تمہارا دشمن ازلی, اس دنیا میں تمہیں اس کی عداوت کا سامنا, یہ تمہیں بہکانے میں لگا ہوا ہے, بربلانے میں لگا ہوا ہے. یہ دنیا کو متعین کر کے تمہاری نگاہوں میں کھباتا ہے, یہ طرح طرح سے چاہتا ہے کہ تم دنیا کے کندھوں میں پھنس جاؤ. اس کی ذریت بڑی کثیر ہے, یہ جنات میں بھی اس کی ذریت ہے اور اس کی ذریت مانوی انسانوں میں بھی. وہ لوگ کہ جنہوں نے انہی کو اپنا دوست بنا لیا, جو انہی کی منتیں مانتے ہیں, جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اس زمانے میں یہ جو سارا اسپرچولیزم کا کاروبار ہو رہا ہے, یہ سب جنات کے بل پر ہو رہا ہے. یہ کہانت جو ہوتی ہے یہ جنات کے بل پر ہوتی ہے, غیر دانی کے دعوے اور غیر کی خبریں, یہ سب انہیں موکلوں کے طفیل ہو رہا ہے, جنہوں نے ان سے راہ و رسم رکھی ہے اور جنہوں نے ان سے دوستیاں گاٹھی ہیں. ظاہر بات ہے کہ معاملہ تو لین دین کا دو طرفہ ہوتا ہے. وہ اگر انسانوں کی خدمت کرتے ہیں تو انسانوں سے خدمت لیتے ہیں, وہ انسانوں کو اعلی کار بناتے ہیں خلق خدا کو گمراہ کرنے کے لیے. تو ذریت ابلیس اس کی اپنی سلبی ذریت بھی ہے اور مانوی ذریت بھی ہے. تو اے لوگوں, اے انسانوں, اے آدم کے بیٹو, اے نسل آدم کے افراد, افتتخذونہ وذریته اولیاء من دونی وهم لکم عدو, کتنی عجیب صورت حال ہے. کیا تم ابلیس کو اور اس کی ذریت کو ان کو اپنا دوست بنا رہے ہو، ان سے منتیں مانگ رہے ہو، ان سے دعائیں کر رہے ہو اور ان سے پناہ مانگتے ہو. جس وقت قرآن نازل ہوا تھا اس زمانے کا عام رواج تھا کہ جب یہ اہل عرب سفر کرتے تھے صحراؤں میں ویرانوں میں، تو جہاں کسی ویرانے میں پڑاؤ کرنا ہوا تو وہاں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہر ویرانے کا ایک حاکم جن ہوتا، تو وہ پکار کر کہتے تھے کہ ہم اس ویرانے کے جن کی پناہ ہمیں آتے ہیں، ہم نے اس کی پروٹیکشن حاصل کر لی. تو ان کا یہ اس طرح کا جو معاملہ تھا اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تمہیں اس مقام پر پیدا کیا، فرشتوں کو تمہارے سامنے جھکا دیا، ابلیس کو اس لیے لازم درگاہ حق کر دیا کہ وہ تمہارے سامنے جھکنے سے ممکن تھا، اس میں تکبر تھا، اس نے تمہارے سامنے سر نہ جھکایا، اس کی بنا پر وہ لازم درگاہ ہو گیا. اور اب تم اسی کو اپنا ولی اور اپنا کارساز اور اپنا دوست اور اپنا مددگار بنائے پھرتے ہو اور اس کی ذریت سلمی و مانوی سے یارانے تم نے گاٹے ہوئے ہیں. اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارے دشمن، وہ تمہیں ہلاک اور برباد کرنے کی فکر میں، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے کہ میں انہیں ہر طرف سے ان کے اوپر حملہ کروں گا، میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، آگے سے پیچھے سے آؤں گا، اور طرح طرح کے ہتھکنڈے اور طرح طرح کے ان کے لیے جال بچھاؤں گا، اور میں انہیں بلند کرے گا اکثر ہوں شاکرین، تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا. یہ انسان جسے تو نے مجھ پر فوقیت دی ہے، تو دیکھے گا کہ ان کی اکثریت جو ہے اس کی نسل کی وہ تیرے شکر گزار بندے نہیں ہوں گے. یہ بات قرآن مجید میں بار بار آئی. تو اصل عداوت پہچانو، اصل دشمن کو پہچان لو کہ دشمن کون ہے. یہ ہے تمہاری ہلاکت کے طرف پہ، تمہاری بربادی کے طرف دار، جو تمہاری عاقبت برباد کرنا چاہتے ہیں، یہ تمہارا عدو ازلی ہے، یہ دشمن ازلی ہے. اس کی ذریت سلبی و مانوی سے یارانے گاٹنا، ان سے دوستیاں کرنا، ہاتھی سے گندے کھانا، معلوم ہوگا کہ اس کی پاداش کیا ہوگی اور کیسی کچھ ہلاکت اور بربادی جو ہے وہ تمہارا مقدر بن جائے گی. بے شک ظالمین بدلا، ظالموں کے لیے بڑا ہی برا ہے وہ بدلہ جو انہیں ملا. انہوں نے کیا چیز دی، کیا لی، اپنے دشمنوں کو دوست بنایا، حالانکہ وہ ہر طرح ان کی کاٹ کے در پہ، ہر طرح انہیں تک پہنچانے کے در پہ. بے شک ظالمین بدلا، ان ظالموں کا یہی ہے صحیح انجام کہ ان کو یہ تمیز جو ہے اپنے دوست و دشمن کی یہ ختم ہو چکی، اور انہوں نے ان کو اپنا دوست سمجھ لیا جو حقیقت میں ان کے ازلی دشمن تھے. معاشرتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، تم ان سے غیر کی خبریں حاصل کرتے ہو، یہ تمہیں الٹا سیدھا آ کر بتاتے بھی ہیں، کچھ سچا بھی ہوتا ہے، اکثر جھوٹ ہوتا ہے. معاشرتہم خلق السماوات والارض، ان کے پاس بھی کوئی غیر نہیں ہے، میں نے ان کو نہیں موجود کیا تھا جب میں پیدا کر رہا تھا آسمان اور زمین کہ یہ آسمان اور زمین کی تخلیق کے رازوں سے آگاہ ہو. ماج حق تو ہوں خلق السماوات والارض، ان کو تو نہیں میں نے گواہ بنایا تھا، یہ چشمدید گواہ تو نہیں ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے. ماج حق تو ہوں خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، اور جب انہیں خود پیدا کیا اس وقت کی بھی کوئی گواہی نہیں ان کے پاس موجود، یہ اس وقت کا بھی ان کا کوئی شعوری علم جو ہے موجود نہیں. ولا خلق انفسہم وما كنت متخذ المضلين عضدا، اور میرے شایان شان نہیں ہے کہ میں ایسے گمراہ کرنے والوں کو، مضل ہوگا ضلالت دینے والا، گمراہ کرنے والا، ان کو میں اپنا دست و بازو بناؤں. عضد کہتے ہیں ہاتھ کے اس حصے سے، یہ جس میں اصل قوت ہے اس کو عضد کہتے ہیں. وما كنت متخذ المضلين عضدا، جیسا کہ آیا ہے سورہ قصص میں، قال سنشد عضدك بأخيك، اے موسیٰ ہم تمہارا بازو قوی کر دیں گے تمہارے بھائی کی رفاقت سے، ہارون کو بھی تمہارے ساتھ ہی ہم نے نبوت دی اور اب وہ تمہارا دست و بازو بن جائے گا، تو ہم نے ان کو اپنا ساتھی اور مددگار نہیں بنایا، تم انہیں اولیاء بنائے پھر رہے ہو، تم ان کو کارساز سمجھے پھر رہے ہو، تم ان کے لیے چڑھاوے چڑھا رہے ہو. یہ جتنا جادو ہوتا ہے، جتنے ٹونے کوٹ کے ہوتے ہیں، جتنے یہ آکٹ سائنس جنہیں آپ کہتے ہیں، یہ منجمی اور یہ پیشین گوئیاں اور یہ کہانت اور یہ خبریں غیر کی، اور جیسا کہ وہ دجالی فتنے کے ذہن میں آپ کو بتا چکا، یہ ارواح کا بلانا اور حاضرات کا فن، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب انہی جنات کا اور شیطان شیاطین جن جو ہے ان کی مدد اور آلت سے ہو رہا ہے. فرمایا وما كنت متخذ المضلين عضدا، یہ ہماری حکومت میں شریک نہیں، نہ ان کے پاس علم حقیقی اور نہ ان کے پاس کوئی اختیار موجود. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن کے کہیں گے کہا جائے گا، اللہ فرمائے گا، پکارو اپنے ان شرکا کو جن کو تم نے سمجھا تھا کہ وہ ساجی ہیں میرے، وہ میرے شریک ہیں، شرکا تم یہاں فرمایا جادو شرکا یہ لذین جاؤ تم، میرے وہ شریک جن کے بارے میں تمہیں یہ خیال خام لاحق ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کے ساجی ہیں اور شریک ہیں، بتاؤ وہ ان کو پکاریں گے، پلم یا سجیب تو وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، ان کی پکار نہ سنیں گے، ان کے استغاثے کا کوئی جواب نہ دیں گے، ان کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے میں مدد کے لیے حاضر نہیں ہوں گے، فلم یستجیبوا لہم وجعلنا بینہم موبقا، اور ان کے مابین ہم ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے، وہ ہلاکت اور گمراہ، وہ ہلاکت اور بربادی کی جگہ، وبا کہتے ہیں عربی زبان میں کسی کا پیچھے رہ جانا اور ہلاک اور برباد ہو جانا، کسی سے موبق بنا موبقا، یہ اس میں درد ہے جہاں کوئی ہلاک ہو جائے ہلاکت کی جگہ، تو ان دونوں کے مابین وہ کھائی ہائی کر دی جائے گی، وہ جن کو یہ پکارا کرتے تھے دنیا میں اور جنہیں میدان حشر میں بھی پکاریں گے کہ آؤ ہماری مدد کے لیے، آؤ ہماری فریاد سنو اور یہاں ہمیں بچاؤ اللہ کے عدل سے اللہ کے انصاف سے، ان کے مابین وہ ہلاکت خیز، وہ ایک محبت جو ہے فرار کر دیا جائے گا، ورال مجرمون النار، اور مجرم خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آگ کو، جسے وہ ڈراوا کہتے رہے تھے، جسے وہ کہتے تھے اساطیر الاولین ہے، یہ ڈھکوسلے ہیں، جب دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے اسے موجود، فظنوا انہم واقعوها، اور انہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ اب ان میں وہ ڈال دیے جائیں گے، اب اس آگ میں جھونک دیے جائیں گے، ولم یجدوا عنها مصرفا، اور کوئی ٹھکانہ کوئی جائے پلا، کہیں بھاگ کر سر چھپانے کی کوئی جگہ انہیں نظر نہ آئے گی، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اس قرآن مجید میں ہر طرح کی تمثیلیں بیان کر دی، کوئی حقیقت ہم نے نہیں چھوڑی، ہم نے آدم و ابلیس کے واقعے کو بھی بار بار بیان کیا تاکہ انسان کو معلوم ہو کہ میرا عدو اصلی اور میرا دشمن ازلی کون ہے، ہم نے وہ سارا معاملہ کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس کو تمثیلات سے اسے مختلف اسلوبوں سے واضح کر دیا، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں، کوئی چیز کہ جس کی انسان کو ہدایت و رہنمائی کے لیے حاجت ہو اور اس کو ہم نے بیان نہ کیا ہو، کوئی ایسی بات نہیں رہی، یہ وہ ہے جو میں نے عرض کیا تھا کل بھی کہ یہ بیان ہی یہی الفاظ آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں بھی، اب وقت کم ہے صرف نوٹ کر لیجیے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 89 ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 41، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، ہم نے قرآن مجید میں الٹ پھیر کر کے ہر دلیل دیتی ہے، تشریف کہتے ہیں کسی چیز کا گھمانا، کسی چیز کو گردش دینا، کسی سے یہ علم صرف ہے، اس لیے کہ ایک ہی لفظ کو اب آپ اس کی چکی پیستے ہیں، وہ جب گردان کرتے ہیں ذرا ضربا ضرب 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 کہ ایک لفظ ہے جس کی چکی پیسی جا رہی ہے، اس کو علم صرف کہیں گے، تو ہم نے تقریر کی ہے اپنے اس کلام میں دلائل اور تمام تمثیلیں اور استعارے اور بیان کے جتنے بھی اسلوب ممکن ہیں الٹ پھیر کر کے ہم نے سب استعمال کر لیے، ولقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا، تاکہ یہ نصیحت حاصل کر لے، انہیں یاد آ جائے جو حقائق ان کی فطرت میں مضمر ہے، وما زادهم الا نفورا، لیکن ان بدبختوں کی نفرت میں ہی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ بدعتیں ہی چلے جا رہے ہیں، اسی طرح آیت نمبر 89 نے فرمایا کہ ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن بكل مثل، فرق صرف یہ ہے کہ یہاں فی هذا القرآن مقدم ہے للناس بعد میں، اور وہاں للناس پہلے ہے فی هذا القرآن بعد میں، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن مجید میں انسانوں کے لیے تمام دلائل، تمام تشبیہیں، تمام تمثیلیں جو اس کی ہدایت کے لیے ضروری تھی ان کو الٹ پھیر کر کے بار بار بیان کر دیا، ایک پھول کا مجموع ہو تو سو رنگ سے باندھوں، یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہدایت کا جتنے بھی اس کے لیے دلائل تھے اور جتنے اس کے لیے ضروری بنیادیں تھیں ان کو بار بار ان کے سامنے واضح کر دیا، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بڑا جھگڑالو ہے، ہر شے سے بڑھ کر جھگڑالو، ہر دلیل کے خلاف دلیل لے آنے والا، فطرت کی بدیہیات کا انکار کرنے والا، جب انکار کرنے پر آئے تو عین جب سورج اس کو نہار پر چمک رہا ہو، یہ پوری ڈٹاری سے کہے گا سورج نہیں ہے، ثابت کرو کہ سورج ہے، اور اس کو ثابت کرنا ناممکن، اس لیے کہ دلیل وہاں کام آتی ہے بقول مولانا اصلاحی، جہاں دلیل دعوے سے زیادہ روشن ہو، جہاں دعویٰ دلیل سے زیادہ روشن ہو وہاں دلیل کیا کام کرے گا، آفتاب آ رہا دلیل آفتاب، لیکن انسان کی بھلائی کا عالم یہ ہے انسان بڑا جھگڑالو ہے، کار انسان اکثر شہین چل رہا، تقریباً یہی الفاظ تھے جو حضور نے فرمائے تھے حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ، ایک مرتبہ رات کے کسی حصے میں حضور تشریف لائے، بیٹی کا گھر ہے داماد ہے، پایا ان دونوں کو اس حال میں کہ سو رہے ہیں، غالباً تہجد وہ ادا نہیں کر رہے سوئے ہوئے، حضور نے فرمایا پوچھا نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، حضرت علی نے اس وقت ذرا وہ منطقی جواب دیا کہ ہمارے رب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے قبضے میں، اللہ چاہتا تو ہمیں جگا دیتا، ہم نماز پڑھ لیتے، لیکن جب ہم نہیں جاگے اس کا مطلب ہے اللہ نہیں چاہتا، تو حضور نے اس منطق کا جواب منطق سے نہیں دیا، وہ چونکہ وہ مطلب جب وہ قدر یہاں سے ابھرتا ہے اور بحث جو ہے وہ بالکل ایک غیر مختصم ہے، وہاں اس کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں، حضور الٹے پاؤں وہاں سے واپس ہوئے، آپ کے ہاتھ میں کتری تھی اسے آپ اپنی ران پر باندھ رہے تھے اور فرما رہے تھے بچہ انسان اکثر شہین جگہ، انسان بڑا جھگڑالو واقعی ہوا ہے، انسان بڑا جھگڑالو واقعی ہوا ہے، تو یہ تو ایک واقعہ ان الفاظ کی ملازمت سے یاد آ گیا، مطلب یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ بیان کر دیا، تمام حقائق اس کے سامنے رکھ دیے، اس کی حقیقت، اس کا مبدا، اس کا معاد، اور خود اس کائنات کی حقیقت اور اس کی ابتدا اور اس کی انتہا سارے ہی حقائق بیان کر دیے، لیکن انسان محروم ہے اس لیے کہ وہ بڑا جھگڑالو واقع ہوا، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات.